سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک اے نبی, ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہو گئے اور جو تجھے سب کو اللہ معاف کر دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلا دے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں, اور مسلمانوں اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے, تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے گناہ دور کر دے, اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں. دراصل انہی پر برائی کا پھیر ہے. اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یقیناً ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے, اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عن قریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا. یہ تھا رکوع نمبر 9. اس کا عنوان کیا ہے؟ فتح مبین. سورت فتح جو ہے یہ حدیبیہ کے سفر سے واپسی میں نازل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی سخت شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھیوں اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا. کیوں؟ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, اور بڑی تکلیف دہ حالات میں مسلمانوں نے اس وقت اپنے آپ کو محسوس کیا کہ 6 سال سے جو ایک خواب تھے کہ مکہ کو دیکھیں گے لیکن قریب جا کے نہ دیکھ سکے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے وہ ساری شرائط قبول کیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی طبیعت میں تھوڑا ملال تھا اس بات پہ کہ اللہ کے نبی, یہ کیا بات ہے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا یہ دین سچا نہیں؟ ہاں, تو پھر آپ کیوں اتنے جھکے ہوئے رہتے ہیں؟ آپ کیوں عاجز رہتے ہیں؟ آپ ہمیں حکم دیں, ہم ان کا مقابلہ کریں. تو آپ نے فرمایا, نہیں عمر, خاموش ہو جاؤ, اسی میں خیر ہے. اور اس سفر سے واپسی پہ ابھی مدینہ نہیں پہنچے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہو گئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحابی اس کو بیان کرتے وقت وہ لفظ کھینچ کھینچ کے حدیث میں لکھتے ہیں کہ اونٹنی پہ سواری کی وجہ سے اللہ کے نبی جب پڑھے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا, جیسے سواری پہ بندہ بولتا ہے اس طرح کی آواز حدیث میں صحابی نے اس طرح کوٹ کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کو خوشخبری دے دی گئی کہ اب مکہ فتح ہوگا. اور حقیقت ہے کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ اس طرح فتح نہ ہوتا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ملال ہوا کہ پتہ چلا کہ کیا حکمتیں تھیں اس سمجھوتے میں اور اس کو کرنے میں. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جتنا صدمہ اس بات پہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس دن بات کر دی اونچی آواز سے، میں نے اس کے کفارے میں کتنے غلام آزاد کیے، کتنے روزے رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے. کہ بعض دفعہ انسان جو ہار مان لیتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، وہ اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ عزت دینے لگتا ہے. تو اس میں مکہ کی فتح ہی کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی آیتوں کے ناطے سے چار باتوں کی خبر دی. کون کون سی؟ کہ آپ کی اگلی اور پچھلی کوتاہیوں سے اللہ نے درگزر فرمایا. یعنی فتح کیا تھی، آپ اس کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا فتح ہوئی. ایک تو مکہ فتح ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہوں پر گزر کیا، اپنی نعمت کی تکمیل کی اسلام کی صورت میں، سیدھا راستہ دکھا کے، اور زبردست نصرت بخشی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کامیابی صرف دنیا میں اعلیٰ مقام بنا لینا، بڑی بڑی جگہوں اور چیزوں میں اپنے آپ ملوث کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ چار باتوں کی اگر کسی کو خوشخبری مل جائے تو وہ بھی وکٹوریس ہے. اپنے بارے میں سوچیں، کیا میں فتح والی ہوں؟ اب دیکھیں، اتنی واضح حکم ہے. میں یہاں ایک ہلکی سی خیانت کا ذکر کرنا چاہوں گی جو عموماً مسلمانوں کو اپنے علم سے دور سمجھتے ہوئے، دین سے دور سمجھتے کی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ قرآن کی آیتوں کے معنی بدل دیے جاتے ہیں. یہ آیت دیکھیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. بس اتنی بات کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہو گئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ معاف کر دے. گرامر کی روح سے، ٹیکس کے ناطے سے یہی ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا. اس کے برعکس میں نے قرآن دیکھا، اس میں اس آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ اور یہ وہ لوگ تھے اس عقیدے کے حامل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلوب کرتے ہوئے ان کو مختار کل ثابت کرتے ہیں. تو انہوں نے فتح مبین کی اس بات کے بعد کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ پچھلے لوگوں کے گناہ بھی معاف کر دیں اور آنے والے لوگوں کے گناہ بھی آپ معاف کر دیں. اور وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ یہ ترجمے استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں نیکیاں کریں جن کو اتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ اللہ کے نبی پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دے گا تو اگلوں کے بھی؟ تو پھر کرسچینز کا کفارے کا طریقہ کیوں برا ہے؟ پھر وہ جب کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے کفارے میں سب کچھ کر گئے، تو پھر وہ کیا فرق ہے؟ تو یہ صرف ایک میں نے آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بات کی کہ کبھی بھی کسی کتاب کو خریدتے وقت، کسی قرآن کی تفسیر تعلیم کو لیتے وقت بہت ہی سمجھداری کے ساتھ دیکھیں. ورنہ یقین کریں، اس وقت انٹرنیٹ پہ اتنی حسین و جمیل چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن جب تک آپ کو ان کی اوتھینٹیسٹی معلوم نہ ہو، کبھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. مجھے ایک ویب سائٹ ملی، میں خوش ہوئی، بہت چیزیں میں نے دیکھا، نام سن کے مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بات نہیں، یعنی وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کن کی ہے ترجمہ. پھر نیچے انہوں نے ایک بہت موٹی ہیڈنگ دی ہوئی تھی اپنے ترجمے کا نام دے کے کہ کیوں یہی ترجمہ استعمال کریں. پھر پورا ویب پیج تھا اس پہ نیچے، لیکن میں نے ادھر قرآن پہ کلک کیا تو قرآن کے لنکس میں بہت مجھے اچھی چیزیں نظر آئیں. تو میں نے یہ سوچ کے اس کو سیو کیا کہ جیسے ہم تلاوت چلاتے ہیں اور اس ناطے سے، لیکن یقین کریں کہ میں نے پہلے ہی لنک کھولا تو انہوں نے سورت یاسین جس طرح سے اس پہ کی ہوئی ہے، وہی طریقہ جو لوگ مختلف مبینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں سمجھی کہ میرا کمپیوٹر سٹرک ہو گیا، ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے وہ سارے جو لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں کہ اس آیت کو یوں پڑھیں، آپ نے سنی ہوئی یہ بات، سات مبینوں کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، ہر پہ پڑھ کے پھر پہلے سے شروع کرتے ہیں، پھر پہلے سے، وہ بالکل ویسے نازل ہوئی. میں تو کانپ گئی، میں نے کہا دیکھو کیا پتا اگر اس چیز کو میں آگے کر دوں، کسی کو دے دوں کہ چلو اس میں سے لے لو. اور میں نے تو ایک چیز دیکھی، میں نے رکھا اس کو کہ بعد میں ان شاء اللہ دیکھوں گی کہ کیا پتا قرآن کی آیتوں کو کس طرح پیش کیا ہوا ہے، کیا کچھ کیا ہے. تو بہرحال بہت فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. دوسری بات، پھر اس رکوع میں اللہ نے ایمان والوں کی سکینت کی بات کی تاکہ وہ اپنے ایمان کو بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کرے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور فرما دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نزدیک اصل کامیابی کیا ہے، اس کی بات ہوئی، اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ ان تمام چیزوں کو پالیں. اور اس کے برعکس ناکامی کن کی ہے؟ مشرک مرد اور عورتیں، منافق مرد اور عورتیں، جو اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے. یہ برے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، خود ہی برائی کے پھیر میں آگے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، جہنم جیسا برا ٹھکانہ ہے ان کا. اور اس کے بعد مقام رسالت معلوم ہوا. تین باتیں ہیں، بشارت دینا، خوشخبریاں دینا، شہادت دینا یعنی کل گواہیاں دیں گے اللہ کے نبی اپنی امت کے حق میں اور خبردار کرنا, یہ ہے رسول کا مقام. اب اس کے بعد پھر مقام رسالت کے بعد نبی کی آمد کا مقصد بیان ہوا اور وہ کیا ہے, نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول پر سب ایمان لائیں, رسول کا ساتھ دیں, اس کی عزت اور توقیر کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں. اس کے بعد آخری آیت میں ایک بیعت کا ذکر ہے. ہوا کیا تھا, تھوڑی سی اس کے سامنے ہسٹری رکھتی ہوں تب آپ اس بات کو اچھی سمجھیں گے, کہ جب مسلمان مکہ کے گئے اور حدیبیہ پہ روک لیے گئے تو ظاہر غلط فہمی ہو گئی, وہ لوگ سمجھے یہ جنگ کے لیے آئے ہیں, اللہ کے نبی لوگوں کا یہ ارادہ نہیں تھا, لہٰذا اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد یعنی ایلچی امبیسڈر بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے وہاں بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. اب وہ وہاں گئے, پیچھے خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. اب عثمان اللہ کے نبی کا یعنی آپ دیکھیے کہ صحابی, آپ کے یعنی رشتے میں آپ کے داماد اور نیک شخص, اب ناحق ان کا قتل, اور اس دور میں بھی قاصد کا قتل جو تھا وہ دعوت جنگ کو بھڑکانے والی بات تھی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور بیعت کی کہ اب جان جائے یا جائے, کچھ بھی وہ ہتھیار نہیں تھے پاس, کچھ بھی نہیں تھا, عمرے کے احرام باندھے ہوئے, قربانیوں کے جانور ساتھ ہیں, لیکن اس بات پہ بیعت لی کہ اب پھر ہم ان کافروں کا مقابلہ کریں گے. اب اس وقت بیعت کرنا ایسے ہی تھا جیسے خودکشی کرنے کے مترادف, میرا حال ہے کسی کے پاس کوئی چھری چاقو بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ دفاع کرتے, صرف اپنی جان سے لڑنا تھا. لہٰذا ایسے لوگوں نے پھر اللہ کے نبی کہا کہ کون بیعت کرتا ہے کہ اگر جنگ کا موقع ہے تو ساتھ دے گا, تو لوگوں نے بیعت کی, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے, اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ رکھا, پھر دوسرا ہاتھ رکھا, کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے کیونکہ اگر عثمان ہوتے وہ بھی بیعت کرتے. یہ ایسی بیعت, آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کے مختلف جو درجے ہیں اس میں, یعنی نبیوں کے درجے تو آپ کو معلوم ہی ہے, تو نبیوں کے درجوں کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ صدیقوں کا ہوتا ہے, صدیق جو نیک لوگ ہیں. امت مسلمہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے اندر اس میں اوپر ایک درجہ آتا ہے عشر مبشرہ کا, 10 سخت شخص جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا, اور ان کا مقام جو ہے یہ بہت بھڑکے ہے سامنے. پھر اسی طرح جنہوں نے بدر میں کیا حصہ لیا ان سب کا بھی یہ سب کچھ موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہر حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے تھے. آپ دیکھیے کہ وہاں کہتے ہیں ہم کیوں جائیں جی, ہم جا رہے ہیں واپس, آپ لڑتے ہیں تو لڑیں, ہم مریں گے نہیں, کیسے جذبے تھے ان میں. آپ دیکھیے کہ ہر حال میں تیار ہو جاتے تھے, کریں گے جی, ساتھ دیں گے جی, کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, کیوں نہ ہو اللہ کا ہاتھ, کیونکہ جو اللہ کے نام پہ کٹنے مرنے کو تیار ہیں پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دے گا. تو یہاں چار باتیں ہمیں معلوم ہوئی ان لوگوں کے ناطے سے, کہ نمبر ایک کہ ایسے لوگ جو بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے, یعنی رسول سامنے تھے لیکن بیعت اللہ کی تھی, بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے, جو عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر ہوگا, جو عہد کو وفا کرے گا اس کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. شاید آپ نے کبھی اس کو پہلے محسوس کیا کہ نہیں, کہ کیا بڑی بات ہے, میں خود سوچا کرتی تھی کیا بڑی بات ہے, اللہ نے کیوں یہ بیعت کرنے والوں کی اتنی شان دی. تو شاید آپ کو یہ بات آج تھوڑی سی واضح ہوئی ہو کہ مشکل حالات میں اسلام کا ساتھ دینا, اسی کو کہتے ہیں ایفا عہد. اور صحابہ کرام نے اپنے ایمان سے اپنے کردار سے یہ کر کے دکھایا. آج ہمارا عمل اس آیت پہ کیا ہوگا, جب تک امت کا ایک ایک فرد اس درجے کی بیعت نہیں کر لیتا مسلمانوں کے حالات نہیں سمریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق کے باب میں ایک اعلی باب کیا ہے, وعدہ پورا کرنا, ایفا عہد. ایک عہد کرتا ہے بندہ مومن اللہ کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے. ایمان ایک عہد ہے, اللہ کی بندگی ایک عہد ہے, اللہ کے دین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا یہ ایک عہد ہے, ایک کمٹمنٹ ہے. جب تک امت عہد پورا نہیں کرے گی اللہ اس کی حالت نہیں بدلے گا. پچھلی آیت کو ملائیے اس آیت کے ساتھ, پیچھے چلیے سورۃ محمد کی آیت, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. تم اپنا کام نہیں کرو گے میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا, لہٰذا یہ عہد کب پورا ہوگا؟ جب امت کا ایک ایک فرد شہادت حق سے، قولی شہادت سے، فعلی شہادت سے، یعنی اپنے باتوں سے اور اپنے ایکشن سے ثابت کرے گا کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا. وہ کیا شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی. یعنی جب تک ہماری زندگیوں کا مقصد یہ نہیں بن جاتا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے جینا ہے، تب تک یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی حالت نہیں بدل سکتی. اللہ نے بڑے عہدوں کی بات کی ہے قرآن میں، یہاں اللہ کے نبی کی عزت توقیر کی بات. سورۃ توبہ میں آپ جانوں اور مالوں کو بیچنے کی بات کر چکے، ان اللہ حشترا من المومنین. پھر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا وعدہ، اللہ کا بن جاؤ، اللہ کا وعدہ پورا کرو گے پھر بات بنے گی. تو اس وقت ہم سب کو اپنے دلوں کو چٹولنا ہے، کیا ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں؟ آج امت مسلمہ جس کنارے پہ کھڑی ہے نا، شاید اس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کنارہ ہے اور ایک ہلکی سی پیچھے سے چھپٹ جو ہے نا، اس کو کفر میں پھینک دے گی، چھپٹ جائے گی. مسلمان مالی، قولی اور اپنے معاشی، ثقافتی، نظریاتی میدان میں اس وقت بہت زیادہ خطرناک پوزیشن پہ کھڑے ہیں. ایک ہلکی سی غلطی سب کو دوسری طرف لے جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایفا عہد نہ کرنا، وعدوں کا پورا نہ کرنا، ان عہدوں کو توڑ دیا. جب انسان وعدے پورے نہیں کرتا نا، تو اس کے 8 مختلف اثرات ہوتے ہیں انسان پہ، لکھ لیں، تفصیلات کبھی پھر کریں گے. دل سخت ہو جاتے ہیں، لانت برستی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، نعمتوں کا چھن جانا، ذلت اور رسوائی، مسکنت اور مغلوبیت، غالب نہیں رہتا انسان، انتشار، باخمی خون ریزی، فساد، بغض اور عداوت، اخلاقی زوال، اور اس کے بعد آخرت کا شدید عذاب. دیکھیے گا اس کے اوپر جا کے آپ امت مسلمہ کی حالت کو، کتنی چیزیں فٹ ہو رہی ہیں. اور اس کے برعکس وعدوں کو پورا کر لیتے ہیں تو کچھ فائدے ہوتے ہیں، وہ بھی لکھ لیں. اللہ کی رضا اور توجہ ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، زمین کا غلبہ، برکتوں کا نزول، اور اللہ کا ساتھ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یاد ہے کہاں پڑی تھی یہ بات؟ پہلے پارے میں، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا. آج ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے چھوڑ دیے، اللہ نے سارے وعدے چھوڑ دیے. میں حرم کی تراویح سن رہی تھی اور اس میں امام سدیس جو دعا کرا رہے تھے امت مسلمہ کے لیے، دل ہل جاتا ہے رو رو کے، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر دے، حالات بدل دے، چیچنیا، فلاں فلاں فلاں، کئی سال سے بےچارے رو رو کے یہ دعا کر رہے ہیں، حالات نہیں بدل رہے. وجہ کیا ہے؟ اوفو بعہدی، تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی. اسی لیے یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم اس پیغام کو عام کرنے میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکیں، اتنا ہی شاید کل قیامت کے دن بدعہدی کے جرم سے بچ سکیں گے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 10 پہ. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہے. آگئی وجہ، میں نے کچھ نہیں کہا، خود ہی آگئی آپ کے سامنے آیت. دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب تجھ سے کہیں گے ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار بھی کوئی رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں نفع دینا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، نہیں مسلمانوں، تم نے تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطن ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کیا تھا. دراصل تم لوگ ہو بھی وہی جو ہلاک ہونے والے ہیں. اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور زمینوں اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑے بخشنے والا اور مہربان ہے. جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں. آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا. یہ سب باتیں غزوہ خیبر کے تناظر میں چل رہی ہیں. بس تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا. یہ ترکو نمبر 10. اس کا عنوان کیا ہے؟ بے وفاؤں کے عذر. پیچھے کس کی بات ہوئی؟ وفا کرنے والے نہیں، عذر، عہد پورے نہ کرنے والے. تو اب ان کے عذر تھے، وہی عذر تھے جو ہر دور میں لوگ کرتے ہیں. پیچھے کیوں رہ گئے؟ بچوں میں مصروف تھے، گھروں میں مصروف تھے. آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں. آپ دیکھ لیں آیت میں لکھا ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. جاتے نہیں تھے جنگوں میں؟ ہاں، یہ کہتے تھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم تو یہی دعا کریں گے، اللہ آپ کو دین کا شوق دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. کسی کے سامنے جرت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے؟ بڑی مشکل بات ہے نا. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کی کھول دی کہ زبان سے جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں. یہ کون لوگ تھے جو پیچھے رہ جاتے تھے جنگوں سے، جہاد سے، محفلوں سے؟ ہم کیا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا عمل پیچھے نہیں رہنا، نہ کتاب کے سفر سے، نہ علم کے سیکھنے اور سکھانے سے، اور نہ عمل میں، اور نہ زندگی کے کسی ایسے میدان میں جہاں اللہ نے ہمیں کوئی خوبی دی اور ہم وہ دین کے لیے کر سکیں. پیچھے نہیں رہنا، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 6 باتیں کہلوائی گئیں اس رکوع میں. نمبر 1، ان کو بتا دو کہ تمہارے دلوں کے معاملات سے اللہ باخبر ہے. آپ کے معاملے میں اللہ کے فیصلے، نفع اور نقصان کو روکنے کا کسی کو اختیار نہیں. یہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یہ واپس نہ آئیں گے، یعنی میدان جنگ میں جانا، خیبر میں یہود سے مقابلہ تھا، کہہ رہے تھے منافق گئے بھی نہیں، اور بعد میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے محفلوں میں، چھپالوں میں بیٹھ کے کہتے تھے دیکھنا ایک بھی بچ کے نہیں آئے گا، سارے ختم ہو جائیں گے، گئے ہیں لڑنے یہود سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بیٹھے تھے، یہ واپس نہیں آئیں گے، نہیں بس اب ان کا کام ختم ہو گیا، تمام، اب دوبارہ یہ پلٹ کے نہیں ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے خود ہی اپنی بدگمانیوں کا شکار ہو گئے. ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. پھر ان قریب اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ اور باتیں کہیں. وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنے ساتھ چلنے دو. اب دوبارہ کہیں موقع ہوا تو بتائیے گا، کچھ کام ہوا تو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرمان کو بدلنا چاہتے ہیں، اور رویہ کیا ہے؟ جب ان پہ تنقید کریں تو کہتے ہیں تم ہم سے حسد کرتے ہو. آپ کے پاس خود نہیں ہے نا یہ چیزیں، तो इसलिए आप हर वक्त हमारी इन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनकी कुछ बातों को, इनका जवाब क्या देना चाहिए ऐसे लोगों का, उसका हमें तरीका सिखाया। इनसे साफ कह दो, क्या तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते। दूसरी चीज, अनकरीब ऐसे लोगों से जंग करनी होगी, यानी जो जोरावर हैं। फिर अगर तुमने अल्लाह की बात मानी तो तुम्हें अल्लाह अजर देगा, और अगर तुमने मुंह मोड़ा तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। फिर उसके बाद तीन किस्म के लोगों को माजूर करार दिया कि उनकी बात नहीं ये हो रही। कौन? जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, या कोई शरई उजर है, यानी हर वो बंदा जो शरई उजर की वजह से रुकता है, ये सारी बातें उसकी नहीं थी। हमारे लिए इस रुकू में अमल की बात वही है कि हमने अल्लाह के काम के लिए मुनाफिकों की तरह कभी उजर नहीं पेश करने। कुछ लोगों का दीन के साथ मामला आंख मचोली का होता है। आंख मचोली क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? बिजली आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती, फ्लक्चुएशन। जो लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं उनके लिए इसमें मिसाल क्या है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप होता है फिर आता है। मजा आता है उस दिन क्लास का, बात आवाज आए कटे फिर आए, नहीं मजा आता। आप बैठे हैं, बिजली जले बंद हो, लाइट जले बंद हो, आप कहते हैं इससे बेहतर इसको बंद कर दो, इससे तो आंखों में दर्द हो गया। अफसोस की बात है कि बाज दफा दीन के साथ हमारा मामला भी ऐसा ही है। रमजान में आ जाते हैं, ईद पे गायब। आगे चलते हैं रुकू नंबर 11 पे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे, अपने से किए हुए अहदों को निभाने की तौफीक दे। لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا۔ وہ جبکہ وہ درخت کے نیچے سے بیعت کر رہے تھے, ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا, اور ان پر اطمینان نازل فرمایا, اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی, اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے, اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے, بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی, اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے, اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے, اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی دے دے جن پر ابھی تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اگر تم کافروں سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے پھرتے, پھر نہ کوئی مددگار پاتے اور نہ کوئی کارساز۔ اللہ کے قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو روک رکھا تھا, اور اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا, اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا, اور قربانی کے لیے موقوف جانوروں کو اس کی قربان گاہوں میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی, یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا, جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا, تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے, جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی, اور حمیت بھی جاہلیت کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا, اور وہ اس کے زیادہ اہل اور زیادہ مستحق تھے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 11۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اور ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے؟ بیعت کرنے والوں سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ کیوں راضی ہو گیا بھائی؟ کیا کیا انہوں نے؟ جنگ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی؟ تلواریں تو چلی نہیں, اٹھے نہیں؟ تھوڑی دیر بعد بیعت ہوئی, اس کے کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی, عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے. ختم. اللہ نے کیا دیکھ لیا اتنے سے وقت میں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اور فتویٰ قیامت تک کے لیے قرآن میں دے دیا, لقد رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسی لیے صحابہ کرام کا لقب ہے رضی اللہ عنہم. یہ جب پڑھتے ہیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم, یہ ہے لقب, اللہ راضی ہو گیا. اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگا سکتے. ہاں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا سیکھا اس سے؟ کچھ کیا؟ بعض دفعہ بندہ کچھ کرتا نہیں ہے لیکن اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اٹھتا ہے, کون ہے جو اس کام کو کرنے لگتا ہے, اور کون ہے جو اس کام کے لیے صرف اپنا نام لکھاتا ہے. موقع نہیں پڑتا اس کام کی, ضرورت نہیں ہوتی, لیکن احتیاطاً نام لکھوا لیے جاتے ہیں. بعض لکھا جاتے ہیں اور اس کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملتا. وہ لکھا ہوا قیامت تک کے لیے گواہی بن جاتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو. چلوانی تو نہیں تھی اللہ نے, اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی پرواہ نہیں تھی. دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کیا کہتے ہیں, ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہر لمحے دیکھ رہا ہے, ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, یس کہتے ہیں کہ نو. ہم تاویلات کے پل باندھ کے سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہیں نہیں ہاں کر دی, کمٹمنٹ نبھانی پڑے گی, بڑی مشکل ہے, کر نہیں سکوں گی. نہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اگر اللہ کے دین کے کام کرنے نا تو بے خطر کود پڑیے, مت سوچیے کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کتنے دن ہوگا, کتنا وقت لگے گا, ٹیسٹ دینے پڑیں گے, سننا پڑے گا, پھر آنا پڑے گا روز. نہیں, کوئی دعوت ملے سبحان اللہ, سمعنا واطعنا, ایسے ہی لوگوں کو اللہ بچاتا ہے. اور ایک بات کہوں گی اس پہ کہ اللہ کی ایک سنت ہے, جب تک بندہ اس سے آگے بھاگتا ہے نا اللہ اس کو بھگاتا ہے. نہیں ابھی نہیں کرنا, نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا, میں نے نہیں قربان ہونا, میں نہیں چھوڑ سکتی یہ چیز, مجھے نہیں. اور جس دن بندہ سرنڈر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. میں آپ کو اللہ کی سنت کے بارے میں کہوں گی کہ اگر ماں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پہ چھری نہ چلاتے نا, تاویلوں میں پڑے ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے امتحانوں میں پڑ جاتے. وہ تو نہ چلاتے اس بیٹے پہ چھری, لیکن کوئی ناگہانی آفت آتی اور بچہ مر جاتا. یقین کریں, اپنے دل سے نہیں کہہ رہی, اللہ کی سنت ہے. ابراہیم نے کہہ کے ثابت کر دیا میں اپنی بات میں سچا ہوں. تو بعض دفعہ ہم جب نہیں کہتے تو پھر دوسری آزمائشوں میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. آگے دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ نے جنگ ہونے نہیں دی. اب ذرا سوچئے کہ جنگ ہو سکتی تھی جس کی بیعت ہو رہی ہے. اب تھوڑا سا تو تناظر سمجھ رہے ہیں نا, اب جنگ نہیں ہوئی, اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں. کچھ وجوہات تھیں, نمبر ایک, مکہ میں ابھی کچھ مسلمان موجود تھے, اس کی خبر دی. اب آپ نے تو ترجمہ سنا ہے, پتہ نہیں آپ کے کہاں سے گزر گیا, لیکن آپ اس میں پڑھ چکے ہیں. یہ میں جتنے پوائنٹس آپ کو دیتی ہوں یہ اسی رکوع میں سے دیتی ہوں, کہیں الگ سے نہیں لکھے ہوتے. اس میں لکھے ہوئے کہ مکہ میں کچھ موجود تھے مسلمان. ڈر کیا تھا کہ مسلمان جا کے اگر حملہ کر دیتے ہیں تو ڈر تھا نا کہ مسلمان سے مسلمان ہی مر جائے گا. غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں ایک مسلمان شہید ہو گئے تھے, ماں کا اکلوتا بیٹا, ماں کی آنکھوں کا تارا, لاڈ کر کے, ماں کی آنکھیں چوم کے, ماں کے ماتھے پہ پیار پیک کر کے اجازت لے رہے, اماں مجھے جہاد میں جانے دو, اماں جانے دو. ماں کہہ رہی نہیں بیٹا میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں. ماں میں تو اس کی محبت ضرب المثل تھی کہ لوگ اس ماں بیٹے کی محبت کی بات کرتے تھے. خیر بچے کی محبت ہے کہ ماں نے کہا جا, اپنے ہاتھ سے تیار کیا, اس کا کپڑے باندھے, اس کی تلوار لگائی اور کہا جا بیٹا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور آپ کو پتا کیا ہوا اس بچے کے ساتھ, جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں ہی کے ساتھ غلطی سے مر گیا, ایک مسلمان نے غلطی سے اس کو مار دیا. اور جب غزوہ بدر کی خوشخبریاں اور جب مسلمان فخر کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے مدد کے ساتھ واپس آئے, مدینہ کے لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آئیں اور اپنے ان لوگوں کو دیکھیں اور ان سے ملیں, اور وہ ماں بے چین اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے, کدھر ہے میرا بچہ, پوچھ رہی ہے کس سے کہا ہے, سب آگے حارثہ نہیں آ رہا. اور پھر پتا چلا کہا ہے, کہا تیر اپنے بچے پہ صبر کر لے. کہتی اچھا شہید ہو گیا, سب بھول گئی, خوشی پہ غم کے مارے سب غم ٹھنڈا ہو گیا, اچھا میرا بٹا شہید ہوا ہے. کہا شہید کوئی نہیں ہوا, مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا ہے, جنگ سے پہلے ہی مر گیا. اب اس ماں کی بے چینیاں, اس کی تڑپ, تڑپتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آگے, اللہ کے نبی میرا بچہ ضائع ہو گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں مرا, قتل ہو گیا, کیا وہ شہید نہیں؟ تو آپ نے کہا ماں غم نہ کر, اے حارثہ کی ماں تو بتا. وہ صحابی جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا, شہید کوئی نہیں ہوا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی ہوگی اس کی نیت پہ. تڑپ کے رہ گئی ماں, میرا بچہ شہادت کے درجے سے محروم ہو گیا. اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, کہنے کی صرف یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے, اگر جنت میں گیا تو میں خوشی مناؤں, میں اس پہ فرش کروں کہ میں شہید کی ماں ہوں, اور اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو پھر میں اس پہ نوحہ کروں, میں اس کی غم میں اتنا روؤں کہ کوئی اس میں رویا نہیں. آپ نے کہا ام حارثہ تجھے کیا ہو گیا, تو ایک جنت کی بات کرتی ہے, اللہ نے اس کو 7 جنتیں دے دی, تیرا بیٹا جنت الفردوس میں. کہاں ہیں آج وہ مائیں اور کہاں ہیں وہ بیٹے؟ ایسے لگ رہا تھا کہ بیٹا چکی چیز جانے کی تمنا کر رہا ہے کہ ممی لے جاؤ نا, ممی مجھے جانا ہے, ممی فن پلیکس لے جاؤ. لیکن وہ جہاد کے لیے مچلتے تھے بچے, آج کیوں نہیں ہمارے بچے مچلتے؟ آج کیوں سوئے رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے اس قرآن کو سننے کو آتے؟ کیوں, کون ان کے دلوں کو بدلے گا؟ آپ کی دعائیں. تہجدوں میں مانگیے, روئیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا شوق دے دے, ان کی زندگی سنوار دے. ورنہ یاد رکھیے کہ صرف کتابیں پڑھانے سے نہیں سمریں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہمارے اوپر. کچھ اور باتیں بھی اس رکوع میں ہیں, اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں لینی ہیں. کبھی بھی اللہ کے عہدوں سے پیچھے نہیں ہٹنا, اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے, اللہ کے دین کی, اللہ کے اسلام کی بات کرنی ہے. ہم تو اپنی زندگی بنانے کے لیے جی رہے ہیں نا, ہمیں ختم بھی کرنے کی کیوں جلدی ہے کہ ہم نے گھر جا کے پکانا ہے, ہم نے کھانا ہے, ہم نے گھر صاف کرنے ہیں. ادھر امت مسلمہ گندگیوں میں پڑی ہوئی ہے, ہمیں اس کا غم نہیں آتا. کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کے کھانے کی فکر نہیں. علم کی بھوک جو ہے وہ پیٹ کی بھوک سے زیادہ ہے, اس کا غم نہیں. اور ہم اگر ایک دن میں 3 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا, بہت لمبا ہو گیا. اتنا لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے, بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. اٹھ جانا چاہیے جب دل پیٹ بھر جائے, یا وقت جگہ نہ دے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا چاہیے. آؤ اور پڑھتے جاؤ اور جاتے جاؤ, شاید کبھی پھر یہ پیغام عام ہو جائے. اس کے علاوہ مجھے تو نہیں لگتا, اور یہ میرے نہیں ہم سب کے کرنے کے لیے بات کہہ رہی ہوں, 24 گھنٹے اس کام کو کرنا شروع کر دو. لوگ آئیں تم سے فیض لیں اور جائیں اور کام سیکھیں. اگر ضابطوں میں باندھ دیں گے, پابندیوں میں جکڑ دیں گے, تو پھر یاد رکھیے کہ دین صرف چند لوگوں تک رہ جائے گا.